السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہمارے آج کے بیان کا موضوع ہے سزائے موت کے حوالے سے حکومت پاکستان کا افسوسناک فیصلہ. بڑے فخر سے رخصت ہونے والے صدر زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے 5 سال تک سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روکے رکھا. صرف ایک شخص کو سزائے موت 5 سال میں دی گئی، اس لیے کہ اس پر آرمی کی طرف سے دباؤ تھا اس کے لیے کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اس کو سزائے موت دی جائے. نواز شریف صاحب نے آتے ہی اس عمل درآمد کو پھر سے جاری رکھنے کا اعلان کیا کہ سزائے موت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم بھی سزائے موت پر عمل درآمد کے معاملے کو فی الحال معطل رکھیں گے. ان کے ایک وزیر نے یہ بات بتائی کہ یورپی یونین کی طرف سے دباؤ ہے کہ اگر آپ نے سزائے موت کی سزا پھر سے شروع کر دی تو جو تجارت کے حوالے سے ہمارے آپ سے وعدے ہیں ہم ان کو پورے نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ پر تجارتی پابندیاں بھی لگا دیں گے. لہذا یورپی یونین کے دباؤ میں آ کر ہماری موجودہ حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ سزائے موت کی سزا پر عمل درآمد وہ فی الحال معطل رہے گا. یورپی یونین کا دباؤ ہے کہ اس کو معطل مت کرو، بلکہ پاکستان کے قانون سے سزائے موت کی سزا کو بالکل ہی ختم کر دو. اس حوالے سے قرآن مجید اور سنت رسول کی رہنمائی کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. گویا حق کے ساتھ انسانی جان دینے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ اگر قتل بالحق ہو تو جائز ہے اور اگر قتل ناحق ہو تو ناجائز ہے. اب یہ قتل بالحق یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ علماء کرام نے اپنی تفاسیر میں 6 صورتیں لکھی ہیں کہ 6 صورتوں میں ایک شخص کی جان لی جا سکتی، اسے سزائے موت دی جا سکتی. سب سے پہلی چیز وہ ہے قصاص، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیا ہے اور مجرم پر جرم بھی ثابت ہو گیا ہے تو اب حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مجرم کو جان کے بدلے میں جان کے اصول کے اوپر سزائے موت دے دے. سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں بدلہ لینا. جیسے سورہ سورہ بقرہ ہی کے اگلے رکوع میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. اسی طریقے پر اللہ نے فرض کر دیا ہے مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لینا. مزید وضاحت کر دی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو اسی کی جان دی جائے گی. یہ نہیں کہ آزاد آدمی کہے کہ میری طرف سے میرے دو غلاموں کو مار دو، غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کی جان دی جائے گی، اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کی جان دی جائے گی. عورت پر رحم نہیں کھائیں گے کہ یہ تو عورت ہے، صنف نازک ہے، اس کی جان بخشی کر دو، نہیں. اگر عورت قاتلہ ہے، جرم ثابت ہوگا تو عورت کی جان دی جائے گی. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان، ہاں جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے. کون معاف کرے گا؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ اختیار مقتول کے وارثوں کا ہے. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ ہم نے اب اختیار دے دیا ہے مقتول کے ولی کو، وہ اگر چاہے تو حکومت کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے معاف کیا اور آپ قاتل کی جان مت لیں. اس کے علاوہ یہ اختیار کسی اور کو نہیں. ہمارے ہاں دو جرم ہو رہے ہیں. ایک جرم تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کیا اختیار مقتول کے ورثہ کو دیا جائے، یہ اختیار ہم نے دے دیا صدر مملکت کو دستور کی دفعہ 45 کے مطابق، قرآن پاک کے حکم کی سری خلاف ورزی. اور دوسرا جرم یہ کر رہے ہیں کہ اس سزا کو معطل کر دیا. قرآن ایک سزا کا فیصلہ کر رہا ہے، قرآن کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ہم نے اتنی بڑی بغاوت کی، اتنی بڑی جسارت کی کہ ہم نے قرآن کے فیصلے کو بدل دیا. اور ہم نے ادھر آپ پکڑ دیجیے، ہم نے قرآن کے فیصلے کو بدل دیا اور ہم نے سزائے موت کی سزا کو معطل کر دیا. آگے چل کے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل مندو تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو. اگر مجرموں کو سرعام پھانسیاں دی جائیں تو پھر دوسروں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. آج کیوں ہمارے ہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے؟ اس لیے کہ مجرموں کو سزا ملتی نہیں اور باقی لوگ بھی جری ہو گئے. روز خبریں پڑھیے، ایک تو ہو رہی ہے ٹارگٹ کلنگ اور اس کے علاوہ بھی ذرا سے کوئی دشمنی ہوتی ہے تو فوری طور پر ایک نہیں کئی کئی افراد کی جانیں لے لی جاتی. اور مجرموں کو پتا ہے کہ جو مرضی کر لو، یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بحث کا اصول ہے، کوئی ہمیں سزا نہیں دے گا. تو فرمایا کہ سزائے موت دینے میں، بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، باقی لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. اگر مجرموں کو سرعام پھانسیاں دی جائیں گی، سرعام انہیں اسی طرح سے مارا جائے گا جیسے کہ انہوں نے مظلوموں کو مارا. تو یہ تو سزائے موت کے حوالے سے ایک پہلی صورت ہے جس کی قرآن نے جس کا حکم دیا. دوسری صورت وہ ہے حربی کافر، کہ جو شخص مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے میدان میں آ جائے، اب اس کی جان بھی لینے کی قرآن پاک نے اجازت دی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے. مومن دنیا میں اپنا مال، اپنی جان اللہ کے لیے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جنت دے گا. مومن کون ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون، کافروں کو مارتے ہیں. ویقتلون، اور خود بھی شہادت کے جام نوش کرتے ہیں. تو دوسری صورت یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی کافر آ گیا ہے اور اسلام کے خلاف لڑائی میں شریک ہے تو اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے، خود قرآن نے اس کی اجازت دی. تیسری صورت کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کافر بن جائے تو اس کو بھی قتل کر دے. یہ سزا اصل میں تھی سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مرتد ہوئے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی، واللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فتوبوا الی بارئکم، بس اپنے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو قتل کرو جنہوں نے بھی بچڑے کو پوجا ہے، ان کے رشتہ دار انہیں قتل کرے. تو 60 لاکھ میں سے 70,000 افراد تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، حکم دیا گیا 70,000 کو افراد کو مار دو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو 70,000 افراد کا قتل عام شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے، بالآخر اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. 3,000 افراد کے قتل کے بعد اللہ نے معافی کا فیصلہ بھیج دیا اور باقی کی جان بخشی ہو گئی. لیکن اصول یہی ہے کہ اگر کوئی مرتد ہوگا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی. چوتھی صورت ایک انسان کی جان لینے کی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے، ایک خلیفہ کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا ہے وہ کھڑے ہو کر خلافت کا دعویٰ کر دے، یا یہ ہے کہ وہ کوئی جتھا منظم کر رہا ہو حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے، یا وہ شاہراہوں پر لوٹ مار کر رہا ہو، ایک ہوتی ہے چوری ایک ہوتی ہے ڈکیتی، اسلحے کے زور پر وہ لوگوں سے مال چھین رہا ہو، یا لوگوں کی املاک کو آگ لگا رہا ہو، لوگوں کی املاک کو تباہ کر رہا ہو، تو جو بھی اس طرح کا فساد فی الارض کرے گا قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو. سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، بے شک بدرہ ان لوگوں کا جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی اسلامی ریاست کے خلاف جنگ کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کسی بھی صورت میں معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہوں، لوٹ مار کرتے ہوں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہوں، ان کا بدلہ یہ ہے اَن يُقَتَّلُ، انہیں بری طرح سے مارا جائے. اَن يُقْتَلُ نہیں ہے، اَن يُقَتَّلُ، انہیں تڑپا تڑپا کے بری طرح سے مارا جائے. او یصلب، یا انہیں صلیب پہ لٹکا کر مارا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف اطراف سے کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، اور یا یہ ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے. تو یہ چوتھی صورت ہے کہ ایک انسان کی جان لی جا سکتی ہے، قرآن پاک کہتا ہے اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے. پانچویں صورت گستاخ رسول کی ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ ایک شخص نے توہین رسالت کا جرم کیا تو سورہ احزاب آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ ملعونین، اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں. اینما سوقفو اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ اسی قابل ہیں کہ جہاں ملے جائیں پکڑ لیے جائیں اور انہیں قتل کیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی ان کو بھی بے دردی کے ساتھ مار دیا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور کعب بن اشرف گستاخ رسول کو صحابہ نے جا کر قتل کیا. اسی طریقے پر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 2,000 افراد کو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ 8 افراد کے لیے معافی نہیں ہے. یہ 8 افراد کون تھے جنہوں نے گستاخی کی تھی اللہ کے رسول کی شان؟ ان میں سے بعض کو صحابہ نے پکڑ لیا اور قتل کیا. اسی طریقے پر جو چھٹی صورت ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو پھر اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار مار کر اس کو سنسار کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے اپنے دور میں لوگوں کو سنسار کیا، خلفاء راشدین نے اپنے دور میں سنسار کیا، اور آج تک امت میں اس پر کوئی اختلاف نہیں. تمام مکاتب فکر اہل سنت کے ہوں، یہاں تک کہ فقہ جعفریہ کے ہوں، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اگر شادی شدہ شخص زنا کرے گا تو اس کی سزا رجم ہے، قتل ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کے اس حصے کی تشریح کی کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مت مارو مگر حق کے ساتھ. اور حق کے ساتھ مارنے کی چھ صورتیں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دی. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن بدقسمتی سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 5 سال تک سزائے موت کے مجرم جن پر کہ جرم ثابت ہو چکا تھا ان کو سزائے موت دینی تھی، ان کو ان کی سزائے موت کے اوپر عمل درآمد کو روک دیا گیا. یہ کچھ گونج پیدا ہو گئی اس سے، ان کی سزائے موت کی سزا پر عمل درآمد روکا گیا. نواز شریف صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے باقاعدہ وعدے کیے کہ مجھے اگر دوبارہ موقع ملا حکومت کا تو میں اسلام نافذ کروں گا. انصار عباسی صاحب نے ان کا ایک میسج وہ اپنے کالم کے اندر نقل کیا کہ اس نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے اللہ نے پھر موقع دیا تو میں آ کے اسلام نافذ کروں گا، لیکن بدقسمتی سے آنے کے بعد کوئی ایک کام بھی اسلام کے حوالے سے ابھی تک ان کا ارادہ نظر نہیں آتا. تقریر کیے ہے بھی اس میں کوئی اسلام کی بات نہیں کی، اور سزائے موت کے اوپر عمل درآمد کا پہلے فیصلہ کیا کہ بحال کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو معطل کر دیا. اور ان کے وزیر صاحب نے راست سے پردہ اٹھایا کہ یورپی یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے سزائے موت کی سزا دی تو پھر تجارت کے حوالے سے ہم ساری مراد ختم کر دیں گے اور تمہارے اوپر تجارتی پابندیاں لگا دیں گے. لہذا ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پس پشت ڈال دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہمارا افسوسناک طرز عمل ہے. امریکہ کی 17 ریاستوں میں آج بھی سزائے موت کے اوپر کا قانون موجود ہے اور وہ سزائے موت دے رہے ہیں. ایمل کانسی کو انہوں نے پاکستان سے لے جا کے سزائے موت دی. ابھی ان کے اپنے ایک فوجی نے، ابو نضال نے، فائرنگ کر کے 6 امریکی فوجیوں کو مارا تھا. ابھی پچھلے ہفتے اس کو سزائے موت سنائی ہے. یورپی یونین امریکہ سے نہیں کہتی کہ ہم تم سے تعلقات توڑ لیں گے اگر تم سزائے موت کی سزا جاری رکھو گے. ہندوستان نے اجمل قصاب کو پھانسی دی، افضل گورو کو پھانسی دی، اور بالکل جھوٹ کی بنیاد پر پھانسیاں دی. ان کے اپنے انٹیلیجنس افسر نے عدالت میں حلفیہ بیان داخل کیا کہ ممبئی کا واقعہ ہندوستان نے خود کرایا، اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ خود کرایا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. یہ کوئی اخباری بیان نہیں ہے، یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. ایک شخص حلفیہ بیان عدالت میں جمع کرا رہا ہے. اور یورپی یونین بھارت کو نہیں کہتی کہ تم سزائے موت پر عمل درآمد اگر کرو گے تم سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. سعودی عرب میں سزائے موت کا قانون نافذ ہے، سرقلم کیے جاتے ہیں قاتلوں کے بھی، منشیات فروشوں کے بھی. ایران میں سزائے موت کا قانون نافذ ہے، وہاں پر اتنا فوری انصاف ہے ایران میں کہ 3-4 دن میں ہی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، مجرموں کو برسرعام پھانسیاں دے دی جاتی ہیں. لیکن پاکستان کے اوپر اس سارے کا سارا دباؤ، اور پاکستان ہی ایسا غلام ہے ان کا کہ ان کی ہر بات ماننے کے اوپر تیار ہے. تو کتنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر کے آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے تم ہمارے ساتھ ہے؟ ہر طرف ذلت ہے ہماری، ہر طرف رسوائی ہے. بھارت کتنا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے پانی کے اوپر ڈیم بنا بنا کے پانی کو روک رہا ہے. ابھی اس نے بغیر بتائے پانی چھوڑ کر کتنا بڑا سیلاب کی مصیبت سے ہمیں دوچار کیا ہے. اور ہمارے خلاف خود سازشیں کر کے ہمیں بدنام کر رہا ہے. اور کتنے تندو توز بیان ان کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. مذاکرات 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 کا ڈرامہ پچھلے 66 سال سے ہو رہا ہے. کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ ذلت ہے, رسوائی ہے ہماری. اسی طریقے پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ولن ترضی انکل یہود و نصارا حتی تتبع ملتہ. یہ یہودی عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو. تو اسلام چھوڑ دو, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دو, ان کے غلام بن جاؤ, تب وہ خوش ہوں گے. اور صورتحال تو یہ ہے کہ تب بھی خوش نہیں ہو رہے. ہم نے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے اللہ کے احکامات توڑے, اس پاک سرزمین کو ناپاک کیا, اور یہاں سے ہم نے پوری افغانستان کی تباہی کے لیے سامان بھیجا. ہم نے لال مسجد آپریشن کیا, سوات میں آپریشن کیا, کئی ایجنسیوں میں آپریشن کیا, مجاہدین پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے, اپنی بیٹی آفیہ صدیقی کو ان کے حوالے کیا. کیا امریکہ خوش ہوا؟ وہ خوش تو پھر بھی نہیں ہوتے, لیکن ہم پھر بھی ان کو خوش کرنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں. لہذا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم سود کے معاملات کو ختم کرنے پر تیار نہ ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, کیا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کم از کم پاکستان کے اندر کا سود ختم کر دیں تو ہر سال 1000 ارب روپیہ بچے گا. حکومت ہر سال 1000 ارب روپیہ سود اندرونی طور پر اپنے بینکوں کو دیتی ہے جن سے قرضے لیتی ہے. بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہوں گے, لیکن ہمارا اللہ تعالی پر ایمان اور اعتماد ہی نہیں. اسی طریقے پر جس ملک میں بےہودگی اور فحاشی کے بڑے پیمانے پر اشاعت ہو رہی ہو, کیا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی؟ جس ملک میں لوٹ مار کرنے والوں کو عزت دی جا رہی ہو, وزیر اعظم صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ جس وقت میں 1999 میں گیا تھا تو پاکستان پر 3000 ارب روپے کا قرضہ تھا, اب میں آیا ہوں تو پاکستان پہ 14.5 ارب روپے کا قرضہ ہے. یہ معیشت کی بری حالت کس کے دور میں ہوئی ہے؟ مشرف کے بڑے جرائم ہیں, لیکن اس کے دور میں تو $1.60 کا ہی تھا, اس سے آگے نہیں بڑھا تھا. بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا زیادہ زرداری کے دور میں, اس کا نام نہیں لے رہے. کرپشن کے اعلی ریکارڈ قائم کیے ہیں زرداری اور اس کی ٹیم نے, اصل تو بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے. اس کو عزت کے ساتھ ایوان صدر سے رخصت کر رہے ہیں, اور کوئی امکان نہیں ہے کہ ان لوٹیروں کا احتساب کر کے ان سے لوٹی ہوئی رقم واپس لیں گے. تو کیا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بری طرح سے نواز شریف صاحب مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. ہر محفل کے اندر کوٹ اور پینٹ, دنیا کا کوئی سربراہ مملکت اپنے قومی لباس کو نہیں چھوڑتا, لیکن جیسے یہ آئے ہیں اس مرتبہ تو مغرب کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں بالکل تمہارا آدمی ہوں. تو جو شخص مغرب کے رنگ میں رنگا ہوا ہو, خود سوچے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کیسے ہو سکتی ہے. لہذا ایک ہی صورت ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو راضی کیا جائے. جس امریکہ کو راضی کرنے کے لیے, یورپ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے مغربی صورت اختیار کی ہے اور اسلامی سزاؤں کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں اور سود کو جاری رکھ رہے ہیں, یہ کبھی تمہاری مدد نہیں کریں گے. کیا امریکہ نے شاعران جو اس کا پٹھو تھا اس کی مدد کی تھی؟ کیا امریکہ نے فلپائن کے مارکوس کی مدد کی تھی؟ کیا امریکہ نے اس نے مبارک کی مدد کی ہے؟ قذافی ان کے سامنے بچ گیا تھا, کیا اس کی مدد کی ہے؟
تو تمہاری مدد بھی کوئی نہیں کرے گا. اقتدار آنے جانی چیز ہے, آخرت یقینی چیز ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, مرنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے, اللہ کو مزید ناراض نہ کیا جائے. اللہ کو ناراض اگر کریں گے تو جتنے مرضی اقدامات کر لیں ہمارے حالات ہرگز نہیں سدھریں گے. چاہے کراچی میں بیٹھ کے تم کابینہ کی میٹنگیں کرو اور چاہے تم اور کو فیصلے کرتے رہو, اللہ کو جو ناراض کر دے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. حالات اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک کو راضی کرنے سے, اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہوگا. لہذا سزائے موت دوسری اسلامی حدود وہ نافذ کرنی ہوں گی, مجرموں کو برسر عام سزائے دینی ہوں گی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑے. اسی طریقے پر سود اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایک جنگ کا اعلان ہے, اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا. اسی طریقے پر معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا ہوگا, بجائے اس کے کہ ان کے ذریعے سے فحاشی, بے حیائی اور بےغیرتی پھیلے, ان کے ذریعے سے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا. ہمارے عوام کی اکثریت دین کی دشمن نہیں ہے, عوام کی اکثریت کو دین کی اصل باتوں کا علم ہی نہیں ہے, انہیں معلوم ہی نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے, نہ وہ قرآن خود سمجھ کے پڑھتے ہیں اور نہ انہیں قرآن مجید جمعے کے خطبات میں سنایا جاتا ہے. کس سے کہانیاں, فرقہ وارانہ مسائل, مسلک کی باتیں اسی میں الجھایا ہوا ہے. اگر ذرائع ابلاغ دین کی صحیح معلومات لوگوں کو فراہم کریں معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اسی طریقے پر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کافروں سے دوستی ختم کرنی ہوگی. کون سے کافر؟ جو کھلم کھلا دشمن ہیں مسلمانوں کے بھی اسلام کے بھی. ایک کافر بے ضرر ہے, قرآن پاک کہتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کا سلوک ہو جائے, اس کے ساتھ رواداری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, جیسے چین ہے. لیکن ہندوستان ہو, اسرائیل ہو, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, یہ تو کھلم کھلا مسلمانوں کے دشمن ہیں. امریکہ نے خود لاکھوں بچے مار دیے عراق میں, لاکھوں افراد مار دیے افغانستان میں, لاکھوں افراد اس نے مارے جاپان میں. لیکن اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ شام میں کیمیائی گیس کے استعمال سے 1400 بچے مار دیے گئے, 1400 افراد مار دیے گئے. اگر شام بھی امریکہ کی طرح بمباری کر کر کے لاکھوں افراد کو مار دیتا کوئی جرم نہ ہوتا, کیمیائی گیس سے کیوں مارے گئے؟ لہذا وہ شام کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. شام کا معاملہ ہرگز کو دینی نہیں ہے. ہمارے بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف شیعہ ایک طرف سنی. اس وقت یہ سارے کا سارا مسئلہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ہے. گریٹر اسرائیل کی راہ میں وہ کوئی رکاوٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں. لہذا وہ ہر ملک کا بھرکس نکالنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کا ملک ہے, تاکہ جب گریٹر اسرائیل کا اعلان ہو, جب مسجد اقصی شہید ہو, اس کی جگہ ان کا ٹیمپل بنے, تو دنیا کے کسی مسلمان ملک میں جرت نہ ہو کہ اس کے خلاف کھڑا ہو سکے. اس سے پہلے پہلے بھرکس نکال دو. عراق کا بھرکس نکال دیا, اسی طریقے پر لیبیا کا بھرکس نکال دیا, پاکستان کے اندر ہر قسم کی تخریب کاری کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. مقصود یہ ہے کہ یہاں پر خانہ جنگی ہو, اس کا بہانہ بنا کر یہاں پر آ کر یہاں کی ایٹمی صلاحیت کو اپنے قبضے میں لے. ایران کے ساتھ دشمنی ہے, شام کے بعد اگلا نمبر اس لحاظ سے ایران کا ہے. کوئی مسلمان ملک اس قابل نہ ہو کہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکے, یہ ان کے عزائم ہیں. اور ہم مسلمان حکمران ان کے اعلی کار بن کر اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے, اسی میں ہماری آخرت کی بھی خیر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.